پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں بدھ کے صبح سزائے موت کے مرتکب دو شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی۔ شدت پسند علی احمد عرف شیش ناگ اور غلام شبیر عرف ڈاکٹر کو سینٹرل جیل ملتان میں پھانسی دی گئی۔ دونوں مجرموں کا تعلق ایک کلدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ علی احمد نے 1998 کو مذہبی منافرت پر 3 افراد، جبکہ غلام شبیر نے خانیوال پولیس کے ایک ڈی ایس پی اور ان کے ڈرائیور کو قتل کیا تھا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ممبئی بم حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کر کے ان کی رہائی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کو کلدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظر بندی ختم کرنے کا فیصلہ عجلت میں سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلے کے لیے سماعت 12 جنوری سے شروع کرے اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا جائے۔ بنگلہ دیش میں پولیس نے ملک کی حزب اختلاف کی بڑی جماعت سے تعلق رکھنے والے معاون رہنما کو گرفتار کیا ہے، جس سے 2 ہی روز قبل ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فخر الاسلام عالمگیر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہیں منگل کے روز اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ نیشنل پریس کلب سے باہر نکل رہے تھے، جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ ان کو حراست میں لیے جانے سے قبل پولیس نے بی این پی کی سربراہ خالدہ ضیاء کو دارالحکومت ڈھاکہ میں ان کے دفتر کے اندر نظر بند کر رکھا ہے، جس کا مقصد انہیں مخالفین کی طرف سے نکالے جانے والے احتجاجی مظاہروں سے دور رکھنا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2014 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 55 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کی طرف سے جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یہ تمام افراد وہ ہیں جو ابھی بے گھر ہوئے ہیں، اور یہ ان 5,20,00,000 افراد کے علاوہ ہیں جو سن 2013 کے اواخر تک دنیا بھر میں بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کو خدشہ ہے کہ اگر شرح سے لوگ بے گھر ہوتے رہے تو اس سال کے اواخر تک ایک ریکارڈ تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں مجبوراً اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ افغانستان کے مشرقی علاقے کے خوص صوبے میں ایک پولیس اکیڈمی پر بدھ کے روز طالبان کے گروپ نے خود کش حملہ کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستانی سرحد کے نزدیک ہے۔ صوبائی پولیس عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ مسلح لڑائی میں متعدد افغان سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یہ تشدد اس کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے جب افغان پولیس کے مطابق مسلح افراد نے شمالی بغلان صوبے میں تعمیراتی کارکنوں کے ایک قافلے پر چھپ کر حملہ کیا اور 6 کارکنوں کو ہلاک کر دیا۔ نجی کمپنی کا مالک بھی حملے میں ہلاک ہوا۔ طالبان نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پولیس نے یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ مشرقی ننگرہار صوبے میں ایک بم دھماکے میں ایک جج ہلاک اور اس کے 2 بچے زخمی ہو گئے۔ یہ جج صوبے جلال آباد میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا ذمہ دار کون تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک 7 روزہ جریدے شارلی ایبڈو کے دفتر پر مسلح افراد کے حملے میں 12 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ حکام کے مطابق نقاب پوش مسلح افراد نے چارلی ایبڈو جریدے کے دفتر میں بدھ کو گھس کر خودکار ہتھیاروں سے اندھن فائرنگ شروع کر دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی۔ اس فقاہیہ رسالے پر ماضی میں سن 2011 میں بھی حملہ ہو چکا ہے۔ اس رسالے میں مزاحیہ انداز میں خبروں اور تبصروں کی اشاعت پر کئی حلقوں کی جانب سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دا نیوز پروگرام پیرس کے اخبار چارلی ایبڈو پر دہشت گرد حملے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں توہین رسالت کے الزام میں ایک درجن افراد ہلاک ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم طالبان سربراہ فضل اللہ کی دھمکی, نواز شریف کے دورہ بحرین, فوجی عدالتوں کو قانونی تحفظ دینا اور ممبئی دہشت گرد حملہ آور کی ضمانت کی منسوخی پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت ہیں, جبکہ ان کے ساتھ امریکہ سے ہوں گے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اس دہشت گرد حملے کے بارے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند وسطی پیرس میں واقع ہفتہ وار چارلی ایبدو کے صدر دفاتر پر ہونے والے حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہنچے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے کے ذمہ دار افراد کی تلاش جاری ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ فرانس سکتے میں ہے. انہوں نے گولی چلانے کے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا. پولیس اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ نقاب پوش مسلح افراد نے بدھ کی صبح اخبار کے صدر دفاتر پر دھاوا بول دیا, اسالٹ رائفلوں کے ساتھ فائرنگ کی اور پھر فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں مبینہ طور پر دو پولیس افسر بھی شامل ہیں. اخبار کے دفتر کے سامنے والی سڑک کے دوسری طرف واقع پریس ایجنسی کے ایک صحافی نے فرانسیسی ریڈیو کے ساتھ بات کرتے ہوئے حملے کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے کہا کہ کلاشنکوف سے متعدد گولیاں داغی گئیں, پھر انہوں نے دو مسلح اور نقاب پوش افراد کو عمارت سے نکلتے دیکھا. انہوں نے سڑک پر بھی چیخنے چلانے اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنی اور پولیس اور ہنگامی سروسز کا عملہ چند منٹ کے بعد وہاں پہنچ گئے. ایک قریبی ہمسایہ خاتون کا کہنا ہے کہ ایک شخص ان کی عمارت میں داخل ہوا اور اس نے چارلی ایبدو کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان میں دریافت کیا, جس کے کچھ ہی دیر کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حملہ آوروں نے کہا کہ ان کی یہ کارروائی پیغمبر اسلام کے بارے میں شائع ہونے والے خاکوں کا انتقام ہے. چارلی ایبدو کے دفاتر پر 2011 میں فائر بم بھی پھینکے گئے تھے. اس وقت پیغمبر اسلام کے بارے میں اس رسالے میں مزاحیہ خاکے شائع ہوئے تھے. مسلمانوں نے اس ہفتہ وار رسالے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک مزاحیہ سلسلے کی اشاعت کی بھی مذمت کی تھی. بدھ کے روز ہونے والی یہ شوٹنگ ایسے وقت پر ہوئی ہے جب مسلمانوں کے بارے میں ایک متنازع فرانسیسی کتاب کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے. رسالے چارلی ایبدو نے سب مشن نامی اس کتاب کو اپنے سرورق پر جگہ دی ہے. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بریکنگ نیوز سٹوری ہے اور حملہ آوروں کے پیچھے ابھی پولیس لگی ہوئی ہے. لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں پروفیسر فیضان حق سے جو مسلم اسٹڈیز پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. پروفیسر فیضان, جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جو حملہ آور تھے وہ فرینچ بول رہے تھے. اس موڑ پہ حالانکہ ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کا فرینچ بولنا, اس سے کیا نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. یہ بہرحال کسی طرح بھی دیکھا جائے یہ مذمت کے قابل عمل ہے جو ہوا فرانس میں. آپ نے جو یہ کہا کہ وہ فرینچ بول رہے تھے, اس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ جو حملہ آور تھے وہ یا تو فرانس کے رہنے والے تھے یا فرانسیسی بولے جانے والے علاقوں سے ان کا تعلق تھا. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مشرق وسطی میں بھی ایسے ممالک ہیں جیسے لبنان ہے, سیریا ہے, ایسے علاقے ہیں جہاں پر فرینچ جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے. جس طرح کے پاکستان, انڈیا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش انگلش ہے, کیونکہ وہ علاقے ان کے کالونائز کیے ہوئے تھے نائجیریا میں اور سوری الجیریا اور اس قسم کے جو علاقے تھے جہاں پہ فرینچ جو تھے وہ کالونائز تھے. اور اس کے ساتھ ایک جو یہ بھی ہے کہ جو ایک اٹیکر تھا اس نے بروکن فرینچ میں پوچھا کے دہلیز, جیسے کہ کوئی فارنر ہوتا ہے کہ وہ چارلی جو ہے وہ کہاں پر ہے, تو دین دے وہ پھر واپس آئے اور انہوں نے اٹیک کیا. میرے خیال میں اس سے جو سب سے بڑی بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یورپ کے مسلمانوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے جس کو کیپیٹلائز کر رہے ہیں یا جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ, اور وہ جو ان کی آئسولیشن ہے, چاہے وہ سوشل ہو, اکنامیکل ہو, یا کسی اور قسم کی ہو, یا نیشنل ہو, اس کو ایڈریس کرنا بہرحال جو ہے یورپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ صرف لا انفورسمنٹ اور پنشمنٹ اور انتقامی کاروائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ورنہ ہم اس میدان میں چلے جائیں گے جہاں پر جو ٹیررسٹ ہیں ان کا پلڑا بھاری.
پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہمارے ساتھ پرویز شوکت ہیں جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر ہیں. پرویز شوکت, آپ کے بھی علم میں ہے کہ 2011 میں اس اخبار کو فائر بام کیا گیا تھا, اور اس وقت بھی جو حملہور ہیں ان کا اعتراض یہ تھا کہ پروفیٹ محمد کی تصویر اس اخبار کے فرنٹ کور پہ چھپی تھی. یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ آزادی اظہار کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے, اور اس وقت یہ جو حملہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مغرب کی جو آزادی اظہار ہے وہ متاثر ہوگی؟
پہلی بات ہے کہ میں جو پروفیسر صاحب ہیں ان کو میرا سلام عرض کرتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میگزین میں کس قسم کے آرٹیکل شائع ہوئے یا تصاویر شائع ہوئیں. مجھ سمیت تمام مسلمان اپنے پروفیٹ کے حوالے سے کسی توہین کو برداشت نہیں کرتے, لیکن ہمارے حضور نبی پاک نے یہ درس دیا ہے صبر و تحمل کا. انہوں نے جو تعلیمات دی اسلام کی, اس میں ان پہ بے تاشا مظالم ڈھائے گئے, کوڑا پھینکا گیا, ان کے توہین آمیز کلمات کہے گئے, لیکن انہوں نے کسی مخالف کو قتل نہیں کیا. نہ ہی انہوں نے قتل کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے تعلیمات دی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے پروفیٹ, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے حد تکریم کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی پاکستانی رسالے یا میگزین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی مزار کے خلاف کوئی ایسا مواد نہیں چھپ سکتا. یہ حکومت فرانس کی نیگلیجنس ہے, اور نہ انہوں نے اس میگزین کے عملے کو سیکورٹی فراہم کی. یہ تو مالکان کی پالیسی ہوتی ہے جس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں.
پرویز شوکت, قطع کلامی ہوتی ہے,
قطع اجازت نہیں دیتا.
جی جی, قطع کلامی ہوتی ہے, لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہے وہ یہ کہ سیکورٹی تو فراہم کی گئی تھی, لیکن اس جریدے کو بار بار دھمکیاں آتی تھیں, اور بتایا جاتا ہے کہ یہ القاعدہ کے ہٹ لسٹ پہ بھی تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کالرز کی طرف چلیں, پروفیسر فیضان حق, آپ سے جو ابتدائی سوال ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں امریکی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ حملہور فرینچ بول رہے تھے, تو بہت ممکن ہے کہ یہ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی ایسے عرب ملک کے باشندے ہیں جہاں فرینچ بولی جاتی تھی, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہوں فرانس میں اور پھر انہوں نے شام میں جا کر آئسس میں شمولیت اختیار کی ہو. اس کے بارے میں بتائیے کہ اس حوالے سے مغرب کتنی خوف زدہ ہے.
جی نفیسہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سوال کے جواب میں میں تھوڑا سا اس سوال کو بھی ایڈریس کر دوں جو جرنلزم سے متعلق آپ نے شوکت صاحب سے کیا ہے.
جی کہیے.
تھوڑا سا جی, جو اس طرح ہے کہ جو نوجوان ہیں جو کہ بڑے ہیں یورپ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے آئسس جوائن کر لی ہے. جی. اور یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں, اور اس میں یہ کہ جو فرینچ میں جو بولے جو لوگ بول رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پڑھے لکھے ہیں بلکہ ان کی مغرب کا جو کلچر ہے یا ثقافت ہے اس سے ان کی شدت بھی ہے. اگر ہم یہ دونوں پریمسز کو مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان مغرب سے منسلک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, یا وہ پلے بڑے ہیں مغرب میں, ان کی کوئی خاص سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں اور خاص کر ایسے ممالک جیسے انگلینڈ ہے یا فرانس ہے, کہ ان ممالک میں مسلمانوں کو کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو پوری طرح استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ صرف جب مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے یا پروفیٹ محمد کا مذاق اڑایا جائے تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ہر کوئی اس پہ راز الاپتا ہے. مگر جو ایشوز ہیں جب اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کو نہ تو میڈیا توجہ دیتا ہے اور نہ ان کو وہ پراپر جگہ پیش دی جاتی ہے جہاں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو ایگزرٹ کر سکیں. اور یہ جو آئیڈینٹی کی پالیٹکس ہے اس میں عام طور پہ جو نوجوان ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے عام طور پہ وائلنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اس کی مثال اگر ہم امریکہ کی تاریخ میں ڈھونڈیں تو بلیک پینتھرز ہیں اور ایسے دوسرے ایکسٹریمس گروپس ہیں جو کہ خود بخود ڈیسیمیٹ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے جب سول رائٹس موومنٹ چلی اور اس کے بعد جو افریقن امریکن جو ہمارے افریقی بھائی ہیں ان کو زیادہ جگہ دی گئی سوشل اسپیس میں, پولیٹیکل اسپیس میں اور میڈیا میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کو یورپ نے بہرحال ایڈریس کرنا ہے, مگر اس کو ایز این ایکسکیوز یعنی کہ ایک نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ آپ جا کے لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں یا یہ کریں. یہ فرسٹریشن ہے جس کو یہ معاشرتی فرسٹریشن ہے جس کو یورپ کو ایڈریس کرنا ہے.
جی
اور چلیے اب آپ کو میں آپ کا وقت نہیں لیتا.
اچھا جی جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ
عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی پرویز شوکت صرف ایک منٹ رکیں کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے اور ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. جی تو صرف ہمارے ساتھ رکیں لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پیرس کے اخبار چارلی ایبڈو پر دہشت گرد حملے کے بارے میں. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق جو مسلم اسٹڈیز پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی کالر ذرا مختصر بات کیجیے, کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب ملک نائب خان, اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو پوری دنیا لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتے ہیں تو ہر جگہ عوام چاہتی ہے کہ امن ہونا چاہیے, اور یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی بیک پہ کوئی نہ کوئی ملک ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جہاں بھی آپ دیکھیں آئیسس ہو یا طالبان ہو یا جن کے بھی دیکھیں ان کی کہاں کس نے پیدا کیا, امریکہ نے پیدا کیے, تو کیا یہ ایک اور تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے یا یورپ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پائی جاتی ہے ان کے لیے یہ راہیں محدود کرنے کا یہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جی جی میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. ملک نائب خان نے دوبارہ کال کیا ہے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میرا عرض یہ ہے کہ یہ فرانس میں تو مسلمان عورتوں کی ایجاد پر پابندی لگ سکتی ہے اور سوئٹزرلینڈ میں مسجد کی مینار پر پابندی لگ سکتی ہے. اگر فرانس اس قسم کی شہاد یعنی اخبار میں اس قسم کی خبریں آتی یا اس شہاد نشر کرتے ہیں جس سے ہمارے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے, کیا فرانس اس پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ کیسی
بہت شکریہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا. اور ہمیں کال کیا ہے واہ کینٹ سے محمد عمران نے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. پرویز شوکت آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. جی آگے بتائیے آپ کیا کہنا. جی جی
یہ جو میرے ساتھی پاکستان سے کر رہے ہیں جو کال جنہوں نے کی ہے
جی,
اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں. ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز, اور وہاں ضرور ایتھکس ہوں گے اور ایتھکس کے مطابق ہی لکھا جاتا ہے. تو کوئی مذہب, کوئی ملک, کوئی قانون جو ہے اخلاقیات سے ہٹ کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال یہ وہاں کے انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجبور, کسی بھی مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں, ان کے جذبات کو, مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں, ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, القاعدہ ہے, طالبان ہے, اور وہ نیا فیصلہ شدہ تکفیری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا صحافت محتاط انداز میں کرنی چاہیے. میں پاکستان کی مثال دوں گا, پاکستان جغرافیائی حوالے سے بہت ایک اوپن ملک ہے, اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہمارے صحافی مارے جا چکے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی جرت نہیں کرتا کہ کسی کی مذہبی وہ توہین کرے, اور جہاں توہین ہوتی ہے اس کی مذمت بھی اسی شدت سے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے حضور نے, ہمارے پروفٹ نے ایسے تشدد کی کبھی تعلیمات نہیں دی, نہ اسلام میں ایسی تشدد کی تعلیمات ہیں. درگزر اور صبر و تحمل کی تعلیم دیتا ہے اسلام. میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کی حکومت انسامیہ کو بھی اور یورپین کنٹری میں بھی ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے کہ کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہو. اور ہمارے لیے تمام پروفٹ ہیں وہ قابل احترام ہیں, حضرت موسیٰ ہوں, حضرت عیسیٰ ہوں, یا حضور ہمارے نبی ہوں. تو لیکن میں آپ کو دیکھا کہ آپ کے جذبات لوگوں کے کتنے مجروح ہوئے, اور لوگ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے نبی کی توہین کی جائے.
جی جی, پرویز شوکت ہمارے ساتھ رہے ہیں. پروفیسر فیضان بہر کیف, جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک شدت پسندی کا مظاہرہ تھا کہ 12 افراد کو قتل کیا گیا پیرس کے اندر, یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یورپ اس کے بعد جو مسلم تارکین وطن ہیں ان پہ کسی طرح کی پابندیاں عائد کرنا شروع کریں گے؟
جی بالکل, اس کا رد عمل تو بہرحال ہوگا, اور اس کی قیمت جو ہے وہ مسلمان تارکین وطن یا امیگرنٹس یا وہاں کے ان کے بچے جو پلے ہیں, چاہے ان کے پاس یورپین سٹیزن شپ ہی کیوں نہ ہو, ان کو دینی پڑے گی. اور میرے خیال میں اس اٹیک کا جو ایک اور مقصد تھا وہ مسلمان مینورٹیز کو یا مسلمان جو اقلیتیں یورپ میں بستی ہیں ان کو اور زیادہ انکمفرٹیبل کرنا تھا, تاکہ ان میں اور فرسٹریشن پیدا ہو. اب یہ یورپ کی جو حکومتیں ہیں اور خاص کر جو فرانس کی حکومت ہے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی عقل مندی سے ان تمام مسلمان لوگوں کو جو وہاں پر بستے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بناتے ہیں, کیا اس کے کہ وہ حکمت عملی ایسی ہو کہ صرف ان کے خلاف رد عمل کیا جائے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جیسے 2-3 سوالات ہوئے اور شوکت صاحب نے بھی بات کی, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو یورپ میں جو مذہب ہے عام, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی, یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ یورپ کی ہسٹری ایسی ہے کہ جو مذہب ہے اس سے تنفر تو نہیں ہے, مگر اس سے ایک خاص قسم کی ایک جدوجہد ہے, آزادی صحافت کی, آزادی رائے کی اور مذہب کی. اور یہ 200-300 سال واپس ہسٹری میں جانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ ایک مذہب کی عزت کرتے ہیں اور دوسرے کی نہیں کرتے, بلکہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آزادی صحافت یا آزادی رائے کو قائم کیا جائے, اور اس وقت وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان ہیں. جو مذہب کی آزادی ہے کا ذکر پہلے ہو رہا تھا کہ پابندی لگائی جا رہی ہے ان پر, پردے داروں پر وغیرہ, یہ ایک الگ حصہ ہے, جو آزادی مذہب اور چیز ہے, آزادی رائے اور چیز.
جی,
لیکن یہ بات بہرحال سامنے ہے کہ یورپ میں ایک خاص قسم کا تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف, جو کہ اب یورپ کے خلاف ہی کام کر رہا ہے, لیکن اس کو ہم معزل کے طور پر استعمال نہیں کرتے, اور نہ ہی ہمیں یہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے کیونکہ جی اس قسم کی بات ہے اس لیے یہ جو حملہ جو ہے کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اس حملے کو سب بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انتہائی بزدلانہ اور درندگی کا مظہر ہے, اور وہ معصوم لوگوں کو مارنے کی کوئی مذہب اور کوئی معاشرہ اجازت نہیں دیتا.
بہت شکریہ, یہ تھے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر جی پرویز شوکت. آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے 5 منٹ آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم پروفیسر فیضان حق کو خدا حافظ کرتے ہیں. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں، اور ان دی نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستانی طالبان رہنما ملا فضل اللہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مزید بچوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور پہلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ پرویز شوکت ہیں جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر ہیں۔ تو مشتاق یوسف زئی، آپ کو خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پشاور کا، اور اتنے سارے بچے ہلاک ہوئے اس آرمی اسکول میں، اور کہا جاتا ہے کہ مولوی فضل اللہ نے یہ حملہ کیا تھا، اس کے باوجود یہ ان کی جرأت کہ انہوں نے یہ ویڈیو جاری کیا اور کہا کہ ہم مزید بچوں کو ماریں گے، یہ کیسے ہو گیا؟
جی بالکل، یہ میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ میں نے مولانا فضل اللہ کو اتنے غصے میں دیکھا، اور کافی جذباتی انداز میں انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس لگتا تھا کہ انہوں نے کئی حصوں میں اس کی ریکارڈنگ مکمل کی تھی، اور ان کو اب بھی غصہ ہے حکومت پر، فوج پر، اور انہوں نے اس ویڈیو میں بار بار ذکر کیا ہے کہ ہماری خواتین کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے، اور ہر انہوں نے خود کہا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ جو ہم نے کیا ہے یہ رد عمل کے طور پر کیا۔ لیکن شاید مولانا فضل اللہ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کل بھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ اسکول نہیں تھا، یہ چونی تھا، اور اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسکول تھا تو وہاں پر برگیڈیئر کا کیا کام تھا، کلنر کا کیا کام تھا۔ تو میرے خیال میں ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اسکول تھا، اور یہاں پر صرف ملٹری والوں کے یعنی فوج کے لوگوں کے بچے نہیں پلتے تھے، یہاں پر سیویلینز مطلب ڈاکٹرز، وکلا، صحافی، اساتذہ اور بھی ایسے لوگ تھے جن کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے مارے گئے ہیں وہ سیویلین تھے۔ تو اصل میں ان کو اب بھی غصہ ہے کہ شاید ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ان کا ہدف تھا، مطلب ان کو شاید یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے افیسرز ہیں آرمی کے، ان کے بچے شاید پڑھتے ہیں، اور وہ نہیں ہو سکا، اور ان سے عام جو لوگ تھے ان کا نقصان ہوا، اور طالبان کی اگر تھوڑی بہت سپورٹ تھی عام لوگوں میں تو شاید ان کو دھچکا لگا ہے، ان کی امیج کو دھچکا لگا ہے۔ پہلے ملالہ یوسفزئی کی وجہ سے ان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ عام بچے، عام جو سیویلین تھے ان کو مارا گیا ہے، تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا امیج خراب ہو گیا ہے، دوسرا وہ ان کے لوگ وہاں پہ داخل ہو گئے، ان کو جو ہے ہدف نہیں ملا۔ دوسری انہوں نے کہا کہ جو ہم نے لوگ بھیجے تھے خودکش حملہ، اور تو ان کو ہم نے بھیجا تھا کہ اسکول کو یرغمال کرے، اسکول کے بچوں کو یرغمال بنائے تاکہ ہم جو ہمارے مطالبات ہیں حکومت سے منوائے۔ تو میرے خیال میں ایک تو ان کو اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، شاید وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ وہاں پہ رہے، بچوں کے یرغمال بنائے، اور پھر جا کر ان کے جو مطالبات ہیں وہ شاید حکومت سے کروانا چاہتے تھے۔
اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت، آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جب اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں تو ضابطہ اخلاق کے خلاف جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس طرح کی دھمکیاں وہ انٹرنیٹ پہ یا ویڈیو کے ذریعے کس طرح اتنے کھلے عام دے پا رہے ہیں؟
کہ یہاں عام درخت کھلے عام ہوتی ہے افغان بارڈر پہ، اور ایکسپلین بھی ہوتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، جو آئی ڈی پیز کے کیمپ ہیں وہاں پہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جب اٹیک ہوا۔ تو آپ طالبان سے یا کسی ایکسٹریمسٹ گروپ سے ایسی توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم کہیں جی کہ کسی دائرہ اخلاق میں آئے، وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں اور خود مختار ہے بھی ہیں۔ جو تھریٹس نئے انہوں نے دی ہے تو وہ تھریٹس پوری پاکستانی قوم فیل کر رہی ہے کہ وہ بھی کچھ کاروائی کریں گے، اور انہوں نے جو یہ کاروائی کی ہے بچوں پہ، اسکول پہ جو اٹیک ہوا اس سے کافی ان کے جو حامی تھے वो भी डिफेंसिव में चले गए और उन्हें पार्लियामेंट हाउस में सपोर्ट भी करना पड़ा, एपीसी में ये सपोर्ट भी करना पड़ा जो नया बिल था। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों से अगर हम कहें कि अगर कबायली इलाकों में बच्चे मरे या ख्वातीन मरे तो हम उसको भी उसकी भी हमायत नहीं कर सकते।
लेकिन जो जो जो, जो सवाल आपसे किया जा रहा है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर कोई इंटरनेट पे इस तरह की कत्ल की धमकियां देता है तो उन तक पहुंचना तो मुमकिन है, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है?
नहीं देखें, बहुत सी जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उन्होंने बहुत सी कॉल पकड़ी हैं, जो उन्हीं बुनियादों पे अटैक्स भी हुए हैं और गिरफ्तार भी लोग हुए हैं और जो जेलों में गए हैं वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे और टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन जो होती है उसकी बुनियाद पे वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज इतना बड़ा वसी इलाका है कबायली इलाका और ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है, वहां पे लोगों को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है।
मुश्ताक यूसुफ जी, आप की क्या मालूमात हैं, ये वीडियोस कहाँ से पोस्ट की जाती हैं, क्या ये अफगानिस्तान का कोई चैनल है या कबायली इलाके हैं, कहाँ से आ रही हैं खबरें?
जी ये बिल्कुल ये वीडियो है, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान है मोहम्मद खुरासानी, ये उन्होंने ईमेल के जरिए बहुत सारे जर्नलिस्ट को भेजी है और मौलाना फजलुल्लाह कुछ ऐसा लगता है कि पहाड़ी में खड़े हैं और दरख्तों के नीचे खड़े हैं, उनके इर्द गिर्द उनके जो मुसल्ला बॉडी गार्ड्स है उनके पास उनके हाथों में AK-47 राइफल्स है, कलाश्निकोव उनके हाथों में है, तो वो इनके इर्द गिर्द खड़े हैं और जब ये स्पीच खत्म हो जाती है तो मौलाना फजलुल्लाह खुद रॉकेट फसल गेमेल से फायर करते हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे सुनने में आते हैं। तो ये यकीनन नहीं कह सकते कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं और ये वीडियो उन्होंने कहाँ पे रिकॉर्ड की है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान हुकूमत की फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, शायद उनका पैदा ही तालिबान उठा रहे हैं और ये जो अच्छी तरह से शुरू होकर बलूचिस्तान के इलाके में जाते हैं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि फोरेस्ट बॉर्डर हैं जहाँ पर हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, हमारे लोग वहाँ पे नहीं है, तो ये शायद उन इलाकों में रिपोर्ट है। लेकिन अब भी ये काफी इनकी जो मीडिया टीम है काफी एक्टिव है, देखिए इन हालात में भी वो तय कर सकते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर साथियों को देखते हैं, और इस वीडियो में मौलाना फजलुल्लाह ने साथियों को भी धमकी दी है कि हमें पता है कि आप मजदूर हैं, आप अपने बच्चे के लिए रोजी कमाते हैं लेकिन आप पार्टी बने हुए हैं और इस पूरे कजिए में आप जो है आपने पर्सनलिटी लूज की है, मतलब आप पार्टी बन गए हैं, हमें पता है कि आपकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मीडिया पर डाली है और उनको ये भी कहा है कि साथियों के हमें पता है हमारी हमारे जहन इसके काम करते हैं कि आपका एजेंडा क्या है, तो ये उन्होंने जिसका मैंने कहा कि काफी जज्बाती अंदाज में उन्होंने ये रेडियो रिकॉर्ड की है और इससे पहले मैंने मौलाना फजलुल्लाह को इस तरह जज्बाती अंदाज में नहीं देखा था, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और काफी जज्बाती अंदाज में उन्होंने तकरीर की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, वो बहुत बोले।
अच्छा बहुत शुक्रिया, ये थे सीनियर सहाफी और सियासी तजियाकार मुश्ताक यूसुफ जई जो पेशावर में होते हैं और उनके साथ थे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुशीर परवेज शौकत। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल्स और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
आपके खतों के जवाब मुदस्सरा मंजर के साथ।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज सुन रहे हैं और इन द न्यूज में हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बहरीन के दौरे पर चले गए हैं और हम बात करेंगे कि इससे पाकिस्तान को क्या इकतसादी فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز لائن پر ہیں. اور مجید صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کی جو توجہ ہے وہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اور پورا سال جو گزرا پچھلا سال وہ جھگڑوں میں گزرا, لیکن اب نظر آتا ہے کہ شاید وہ ذرا زیادہ آزادی سے معاشی ترقی پر دھیان دے سکیں. یہ ان کا جو بحرین کا دورہ ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, پچھلے مارچ میں بحرین کے جو خلیفہ ہیں حماد بن عیسیٰ, وہ پاکستان آئے تھے اور کافی ان کو پاکستان گورنمنٹ نے, آپ نے دیکھا وہ جی ایچ کیو بھی گئے وغیرہ, اور 17 تجارتی معاہدوں پہ دستخط ہوئے تھے. پھر ہماری چیمبر نے بھی پہلے کیا ہوا بحرین کی چیمبر کے ساتھ, کیا ہے کم سے کم پاکستان کی ٹریڈ جو اور جو دو طرفہ تجارت ہے وہ کم سے کم ڈبل ہو جائے. تو اب اس میں ایک چیز تو دیکھنے, اس سے میں ذرا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ 400 پاکستانی کمپنیاں بحرین میں کام کر آپریٹ کر رہی ہیں, کچھ جوائنٹ وینچر ہیں, کچھ اپنی خود کی ہیں, اور بحرین میں تقریباً 100,000 پاکستانی وہاں رہتے ہیں, اور وہاں کی جو نیوی ہے اس کو بھی پاکستان نے اس کو سیٹ اپ کرنے میں دیا, اور آج بھی ان کی جو ایئر فورس ہے اس میں 18% ایئر فورس میں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو ہمارا ایک یہ بھی بنتی ہے, اور اگر میں تھوڑا پیچھے چلے جاؤں تو آج سے تقریباً 1932-33 میں آپ کو اس میں خوشی ہوگی کہ بحرین کے لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو قانونی ایکسپرٹیز ہے ان کو انہوں نے کیا تھا, کچھ برٹن کے ساتھ اختلافات تھے, تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ان کو اس وقت بحرین کی مدد کی تھی اپنی لیگل ایکسپرٹیز سے. اب جب ہم یہاں آتے ہیں, مسئلہ یہ کہ پاکستان اور ان کی جو ٹریڈ ہے یا تجارت وہ $200 سے بھی کم ہے, $200 ملین سے بھی کم ہے, یعنی کہ $20 کروڑ سے کم ہے.
جی.
اس میں پاکستان تقریباً 111 ملین, اور امپورٹ ہم کرتے جو تیل کرتے ہیں زیادہ تر وہ تقریباً 72 ملین ہے, لیکن ہم اب بحرین سے ہمارا آدھا ہو گیا ہے امپورٹ, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 35% بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم ان کو چاول بیچتے ہیں, ہم ان کو گوشت بیچتے ہیں, گائے کا بھی, دمبے کا بھی, بکرے کا بھی, ہم کاٹن یان دے رہے ہیں, اور آف کورس کپڑا ہوا جاتا ہے. تو اب ہمیں جو مین پوٹینشیل مجھے جو سامنے بات آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان اب اپنا حلال فوڈ جو پاکستان میں حلال پروڈکٹس بن رہے ہیں وہ تقریباً 90% ہم گلف کنٹریز میں بیچتے ہیں.
اچھا.
جس میں بحرین بھی آ جاتا ہے اور یو اے ای وغیرہ آتے ہیں, اور اس سال پاکستان نے $23 کروڑ کا حلال فوڈ ایکسپورٹ کیا ہے, تو پوٹینشیل اس کا بہت ہے. تو میرے اندازے کے مطابق اس بات کو بھی وزیر اعظم اس کو ایڈریس کریں گے, اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بحرین کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی وزیر اعظم کی. آف کورس سیاسی اور پولیٹیکل ڈپلومیٹ باتیں تو اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تقریباً $3 کروڑ کا ان کو چاول بیچتے ہیں, تقریباً 3.25 کروڑ کا ہم گوشت بیچتے ہیں, تو ابھی پوٹینشیل بہت ہے. تو میرے حساب سے ایک اچھا ہے کہ اب پرائم منسٹر کا تھوڑا رجحان پھر اکنامک ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں اس کی طرف آ گیا.
اچھا جی مجید صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ آپ کے بھی علم میں ہیں کہ اس وقت ملک میں جس طرح کی فضا ہے اس میں دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ATC کورٹس بنے ہیں اور فوجی جو عدالتیں ہیں اس پر خاصا تنازع بھی کھڑا ہوا ہے. آج بھی ہم آپ کو ایک تازہ رپورٹ سنانا چاہتے ہیں کہ مزید لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے اور اس پہ کیونکہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے اس موضوع پر. آئیے سنتے ہیں, یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں افضل رحمان.
پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ بدھ کی صبح ملتان کی نیو سینٹرل جیل میں جن دو افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ان میں احمد علی نام کا شخص ضلع جھنگ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے 1998 میں 3 افراد کو قتل کر دیا تھا, جبکہ دوسرے شخص کا نام غلام شبیر تھا اور ضلع خانیوال کا رہنے والا تھا. اس نے پولیس کے ایک ڈی ایس پی انور خان اور اس کے ڈرائیور کو سن 2000 میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. ان دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے مقدمات میں فرقہ وارانہ تشدد کے الزامات بھی ثابت ہوئے تھے. پھانسی پانے والے ان دونوں افراد کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں اور ایک روز پہلے ان کے عزیز و اقارب سے ان کی آخری ملاقاتیں بھی کروا دی گئی تھیں. سینٹرل جیل ملتان اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی انتہائی سخت دیکھنے میں آئی اور جیل کے باہر فوجی بھی تعینات رہے. سانحہ پشاور کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پھانسی دیے جانے پر حکومتی پابندی اٹھا لی تھی اور یوں 20 دسمبر کو فیصل آباد جیل میں 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی. 2 دن بعد اسی جگہ 4 مزید مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھر 31 دسمبر کو پشاور سینٹرل جیل میں 1 مجرم کو پھانسی دی گئی. اس طرح بدھ کو ملتان میں دی جانے والی 2 پھانسیوں کے بعد اب تک دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے 9 افراد کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں. بین الاقوامی سطح پر پھانسیاں دیے جانے کے حوالے سے رد عمل منفی آ رہا ہے, تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کو اس امر کا بھی احساس ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں فوجی عدالتوں اور پھانسی کی سزاؤں کے بارے میں. اور اگر آپ لوگ بھی اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن لائن پر ہیں. اور مہدی حسن صاحب, آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو ملکی فضا ہے وہ نظر تو یہ آتا ہے کہ فوجی عدالتوں اور پھانسی دینے کی سزا کے حق میں ہیں, لیکن آپ لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں, کچھ خدشات ہیں, ان کا ذرا اظہار کیجیے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے ہمیشہ سے, اور اس کی کیمپین کے نتیجے میں پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے انہوں نے اس پہ موریٹوریم لگا دیا تھا اور 6 سال تک اس کو جاری رکھا. نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی 6 سال تک میں تو پھانسی نہیں ہوئی اور تقریباً 5000 لوگ جو ہیں وہ پھانسی ہو گئے تھے جن کو انتظار کی سزا موت کی. مگر جب پشاور میں 150 بچوں کو ہلاک کیا ٹارگیٹ میں کلاس رومس میں گھس کے, اور اس میں حکومت پریشر بہت بڑھ گیا, لوایتی کی طرف سے بھی اور عام لوگوں کی طرف سے بھی, کہ دہشت گرد کسی رعایت کے کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو طرح اس بات کی ہے, دو اسپیکٹس کی. پہلی اسپیکٹ یہ ہے جو اس کمیشن کا موقف ہے کہ پھانسی سزا سے ٹائم لائن جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, اور یہ پاکستان کا تجربہ اور بہت سے انڈر سوسائٹیز کا تجربہ ہے. یہاں پھانسیاں دی جاتی ہیں
تو وہاں کرائم ریٹ اس سے کم نہیں ہوگا.
جی جی.
دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اب تک دہشت گرد 1000 لاکھ ہو چکے ہیں زخمی ہونے والے, اس کے علاوہ سب لوگ لاکھ ہوئے ہیں. یہ وہ تھے جو کسی طرح جنگ میں وقت نہیں ہو سکتے تھے یا اس جنگ میں یہی تھے پاکستان کی آرمی. تو میں یہ سمجھتا اس کا اتنا پریش پڑا ہوگا حکومت کے یقین کہ انہوں نے تورن اپنی بنانے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن کے وائسین اس میں مارے گئے ہیں سرگردی میں قتل ہوئے ہیں ان پسند.
مہدی حسن صاحب, ہم ایک صنعت کار کو بھی لاتے ہیں اس موڑ پہ. مجید عزیز صاحب, آپ نے سنا پروفیسر مہدی حسن کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ پھانسی دینے سے جرائم کم نہیں ہوتے, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟
دیکھیں میری بات سنیں, کیپٹل پنشمنٹ تو کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن اگر ہم کرمنلز اور ٹیررسٹ کو جیلوں میں صرف بٹھائیں گے اور ہمارے پیسے ٹیکس کے پیسوں سے وہ نہاریاں کھائیں گے اور ٹیلی فون استعمال کریں گے اور اس سے کوئی سبق نہیں سیکھے گا تو اس کا تو ہم ٹوٹل اگینسٹ ہیں. ہم اتنے سالوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ہمارے سول ادارے ہیں وہ گھبراتے ہیں. دیکھیں موریٹوریم کی بھی جو بات کی تھی وہ کہیں اناؤنس نہیں ہوا تھا, یہ ان اناؤنس موریٹوریم تھا ہینگنگ کے خلاف, اور 5-7 سال نکل گئے. اب جب یہ واقعہ پشاور کو ہو گیا تو پاکستان کی قوم پہلی دفعہ سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اگر ہم یہ 2-4 یہ جو لبرلس ٹائپ کی جو باتیں کرتے ہیں یا کچھ جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں 20 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے.
اچھا,
آج ایم کیو ایم اور اے این پی دونوں کہتی ہیں کہ کراچی میں جی آج جی کو لایا جائے, ہم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں.
اچھا,
اور اگر یہ ہینگنگ ہو رہی ہے تو میرے حساب سے اس کا اثر بہتر ہوگا رادر دین جو خدشات لوگوں کے دماغ میں ہے.
اچھا مجید صاحب, مجید صاحب کیونکہ ایک ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہی تھی. لاہور سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو امریکی یو ایس ایڈ کے تھے صاحب وارن وائنسٹین, ان کے اغوا کار کو پکڑا گیا ہے اور ان کو تین موت کی سزائیں دی گئی ہیں اور ان کو 5 ملین جمع کرنے کا بھی کہا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائنسٹین کی بازیابی جو ہے وہ عنقریب ہوگی؟
لیکن ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا, وارن کا آپ کو پتا ہے میرا دوست ہے وہ, اور بہت پاکستان کی فیور کا بندہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کو بازیاب کر لیں گے. اور ہم تو ٹوٹلی فیور ہے کہ ٹیررسٹ, چاہے اس کی پولیٹیکل بیکنگ ہو, ریلیجیس بیکنگ ہو, ٹیررسٹ ہو, ان کو اگر سزائے موت ملی ہے تو ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے, جیسے ملتان میں آج ہوا ہو اور جگہوں میں بھی ہوا ہے. اور جس بے دردی سے یہ لوگ یہ قتل ہو جو کرتے تو کیا ہم ان کو جیل میں بٹھائیں گے؟ اگر ان کو یورپ ای یو کو پرابلم ہے تو ہم ان ساروں کو یورپین یونین بھیج دیتے ہیں, وہ ہینڈل کریں. یہ ابھی ہمیں تھوڑے سوشل ایکٹیوس کو بھی تھوڑا سا اپنا دماغ درست کرنا پڑے گا, جس طرح وہ اسمبلیوں میں بھی ایک دو نے کہا کہ ہم ہمارے زمین کے خلاف بولے, بھائی زمین کے خلاف بولے تو اس کے بعد بیٹھے پاکستان کی کرے یا پھر وہ ایک آئیڈیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سب.
اچھا, یہ تھے صنعت کار مجید عزیز جن کی لائن ڈراپ ہو گئی. پروفیسر مہدی حسن, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم ان واقعات کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے لکھنؤ سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ممبئی حملوں کے مبین
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں.
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. सुनिए सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ ممبئی دہشت گرد حملہور کی ضمانت کی منسوخی کے بارے میں مختلف کورٹوں کے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن، جبکہ ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے۔ آئیے اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کر کے ان کی رہائی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظر بندی ختم کرنے کا فیصلہ عجلت میں سنایا۔ سپریم کورٹ نے اسلام بعد ہائی کورٹ سے کہا کہ اس بارے میں حتمی فیصلے کے لیے سماعت 12 جنوری سے شروع کی جائے اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا جائے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے وکلا کا یہ موقف تھا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنا گیا۔ سپریم کورٹ میں موجود اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں سوچ بچار کے بعد وفاقی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 18 دسمبر کو ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی حکومت نے خدشہ نقش عامہ کے قانون کے تحت ذکی الرحمان لکھوی کو 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف ذکی الرحمان لکھوی کے وکلا نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو عدالت عالیہ نے ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پولیس نے اغوا برائے تاوان کے ایک پرانے مقدمے میں ذکی الرحمان کو گرفتار کر لیا اور وہ ان دنوں ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ تاہم ساتھ ہی وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ بدھ کو سنایا گیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کے بعد بھارت کی طرف سے شدید احتجاج سامنے آیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو بھی نئی دہلی میں وزارت خارجہ طلب کر کے بھارت نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ بھارت کے اقتصادی مرکز ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں پاکستان میں 7 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ 7 ملزمان میں ذکی الرحمان لکھوی بھی شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی تو ہم چلتے ہیں بھارت، جہاں سے ظفر یاب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ ظفر یاب جیلانی جی، جی جی جی، لکھنؤ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ممبئی دہشت گرد حملے میں ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کرنے جا رہا تھا، لیکن اب نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ الٹ دیا ہے۔ وہاں بھارت میں اس کا کیا رد عمل ہوا ہے؟
بھارت میں ظاہر ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ بھارت میں تمام لوگوں کے یہ احساسات ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی حاوی ہو رہی ہے، اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ لکھوی کو ضمانت ہو گئی ہے، چھوٹنے والے ہیں، تو پاکستانی حکومت نے جب ان کو دوبارہ پکڑ لیا تو اس سے ہندوستان میں لوگوں کو خوشی ہوئی اور احساس ہوا کہ پاکستانی حکومت اب اس وقت شاید دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے سختی سے تیار ہے۔ اور ظاہر ہے جتنا بڑا نقصان پاکستان کو ہوا ہے ابھی اتنے بچوں کی شہادت میں، اس کے بعد پاکستان حکومت کو سخت ہونا ہی چاہیے۔ اور اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، اچھا قدم تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی اچھا آرڈر کیا کہ وہ ان کو کہا گیا ہائی کورٹ سے کہ آپ دوبارہ سنوائی کریے اور ان کو ضمانت کا فیصلہ جلد بازی میں مانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں خوشگوار ماحول قائم کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔
جی پروفیسر مہدی حسن، آپ بتائیے کہ سرکار جس طرح کے اشارے دیتی رہتی ہے کورٹوں کو، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی پروفیسر، جی 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 مہدی حسن صاحب، ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں، جب تک ظفر یاب جیلانی سے بات کرتے ہیں. جیلانی صاحب، آپ بتائیے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس موڑ پہ خاصے کشیدہ نظر آتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی سویلین حکومتیں کس حد تک کوشش کر رہی ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں؟
دیکھیے، سویلین حکومتیں تو کوشش کر رہی ہیں، لیکن جو ہمارے ملک میں تاثر ہے کہ پاکستان کے ملٹری وہ سویلین حکومت سے اپنے شاید کوآپریٹ نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے جو یہاں پر خبریں آ رہی ہیں کہ ہر روز چیز فائر وائلیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں جو حکومت ہے اس کی جو ملٹری ہے اس کو روز وہاں نجات جواب دینا پڑ رہا ہے یا ملک میں جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ شاید اپنی سویلین حکومت سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. بظاہر جو سویلین حکومت کے اعلانات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس کو چاہتے ہیں کہ استوار کرنا تعلقات کو، لیکن ہر روز کشمیر پر بارڈر پر جو وائلیشن کی خبریں آتی ہیں اس سے یہ احساس ضرور ہو رہا ہے کہ وہاں کی ملٹری جو ہے وہ شاید اس سے اپنے ملک کی اس پالیسی کو انڈورس نہیں کر رہی ہے، یا پتہ نہیں کیوں وہ ہر روز وہاں پر جھڑپیں وغیرہ کر رہی ہے. اس کا برا اثر ہو رہا ہے، تعلقات میں برا اثر پڑ رہا ہے.
اچھا مہدی حسن صاحب، جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ عدالتیں آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں کتنی آزادی سے کام کر رہی ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ سول عدالتوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ کیونکہ ایک تو ان کو جو دھمکیاں ملتی ہیں وہ اس سے وزا برا ہونے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے ججز جو ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں سول عدالتوں کے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں دہشت گرد ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور سول عدالتیں کیونکہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتی ہیں دوائیوں پہ اور دوا بھی نہیں سامنے آتے خوف کی وجہ سے، اس لیے سزا دینی بہت مشکل ہو جاتی تھی سول عدالتوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسری آسپیکٹ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ دہشت گرد ان کو فوج یا پولیس یا رینجرز جو بھی ادارے ہیں وہ ہلاک کر دیں یہ سوچ کے کہ یہ پکڑے گئے ہیں اور یہ مجرم ہے ان کو مار دیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے ان کو کیس کر کے اور ان کو موقع دے کے صفائی کا، اس کے بعد سزا سنائی جائے. جہاں تک تعلق ہے موت کی سزا کا، اس میں یہ علیحدہ کرنی چاہیے جو دہشت گردوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں وہ، اور جو عام پھانسی کے مجرم ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کو پھانسی نہیں دی گئی.
اچھا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر اعلانیہ اس کا ابھی تک جو موریٹوریم کہہ سکتے ہیں جیسے وہ ہوا تھا 6 سال پہلے،
جی جی.
وہ جاری ہے ابھی تک، جتنی پھانسیاں ہوئی ہیں
جی.
وہ سب دہشت گرد
مہدی حسن صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، ہم آپ کو سننا چاہتے تھے لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز کو، اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ پرویز شوکت جو سینئر صحافی ہیں، یہاں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق، اور پاکستان میں سینئر تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے سڈریک فرینکلن، پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.